الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اذ قالت امرأة عمران جب کہا عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ نے ربی انی نظرت لک ما فی بطنی اے میرے رب انی نظرت میں نے نظر کیا لک آپ کے لیے ما فی بطنی محررن جو کچھ میرے بطن میں میرے پیٹ میں ہے محررن کہ اس کو سب سے آزاد رکھ کر یعنی اس کو عبادت کے لیے ہر اور چیز سے آزاد کر دیا فتقبل منی اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ انسان کی جب اولاد پیدا ہوتی تو اس سے پہلے ہی نیت کر لیتے ہیں کہ بس اس اولاد کو صرف عبادت کے لیے وقف کیا جائے گا, یہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. تو حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے بھی یہ نیت کی, بڑی خوبصورت نیت کی کہ بس یہ جو پیدا ہوگا اس کے وہ پوری طرح سے عبادت کے لیے وقف کریں گے, اور عبادت میں بھی نیت یہ کی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی. تو یہ نیت کی تھی کہ اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جب نیتیں والدین اچھے کرتے ہیں اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. عورت حاملہ ہو اور یہ نیت کرے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گی, عالم بناؤں گی, میں اس کی دین پہ تربیت کروں گی, تو اس نیت کی برکت سے اللہ تعالی آنے والی اولادوں کو نیک بناتے ہیں. بلکہ ہمارے مشائخ نے تو فرمایا کہ حمل کے دوران اگر عورت گناہ نہیں کرتی تو بچہ بھی نیک پیدا ہوتا ہے. تو دین اسلام میں بچے کی تربیت جو ہے وہ پیدائش کے بعد نہیں بلکہ پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور آج کی سائنس جو ہے وہ بھی اسی طرف توجہ دلا رہی ہے. آج کیونکہ سائنس نے ڈی این اے ڈسکور کر لیا ہے, ڈی این اے ایک مالیکیول ہے, مالیکیول اتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا, مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. تو انسان کا جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ڈی این اے سے میچ کرتا ہے. اسی لیے کئی مرتبہ آنکھیں بچوں کی جو ہوتی ہیں والدین سے ملتی ہیں, کئی مرتبہ قد جو ہوتا ہے وہ والدین سے ملتا ہے, کئی مرتبہ رنگ والدین سے ملتا ہے, کئی مرتبہ نقش نین والدین سے ملتے ہیں. کیونکہ ڈی این اے جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ میچنگ ہوتی ہے کہ جیسا والدین ظاہری طور پہ ہوتے ہیں بچہ بھی ویسے ہوتا ہے. آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس ڈی این اے کا ایک بیہیویئرل ایسپیکٹ بھی ہے کہ بچوں والدین کا جیسا باطن ہوگا بچوں کا بھی باطن کئی مرتبہ ویسا ہی ہوگا. والدین میں باطنی بیماریاں ہوں گی تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ڈی این اے میں بیہیویئرل ایسپیکٹ ہے وہ کہتے ہیں بچے میں بھی باطنی بیماریاں ہوں گی. اور کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اگر والدین غصے والے ہیں تو بچے بھی غصے والے, والدین میں اور بیماریاں زیادہ والدین میں بخل زیادہ بچے بھی بخل والے, والدین میں حسد زیادہ, بچے بھی حسد والے. تو کئی مرتبہ یہ باطنی بیماریاں جو ہیں یہ پاس آن ہوتی ہیں. اس لیے والدین اگر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو بچے پیدائش کے وقت جو ہے ان کے اندر یہ بیماریاں داخل نہیں ہوتی. تو آج کی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ اس ڈی این اے کا صرف ظاہری نہیں ہے کہ ظاہر طور پہ بچہ جو ہے وہ والدین کے جیسے لگے گا, بلکہ سائنس کہہ رہی ہے کہ نہیں, اس ڈی این اے کا ایک بیہیویئرل ایسپیکٹ بھی ہے. جس کے والدین کی میموری اچھی ہوگی اس کے بچے کی میموری بھی بہت ممکن ہے کہ اچھی ہوگی. تو سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے اور اللہ کا کلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ والدہ نے نیت کی کہ اس بیٹے کو 100% بیت المقدس کی خدمت کے لیے فارغ کر دوں گی, اور بڑی زبردست نیت تھی. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ والدین نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک ہو جاتے ہیں. بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ والدین کو رلا دیتے ہیں. کئی مرتبہ بچے شرارتوں کی وجہ سے رلا دیتے ہیں والدین کو, مگر یہ رونا اتنا تکلیف دہ پھر بھی نہیں ہوتا جتنا بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھدار ہو جاتے ہیں اور پھر نافرمانی کر کے والدین کو جو رلاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو کئی لوگوں کی نگاہ میں اولاد کے جو غم ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور غم نہیں. تو اولاد نافرمان ہوتی کیوں ہے؟ اولاد نافرمان ہونے کی دو وجوہات مشائخ نے بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو والدین جو ہوتے ہیں نافرمان, اولاد کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, اس لیے ان کی اولاد بھی ان کی نافرمانی کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملے گی دنیا میں بھی ملے گی. ایک فرمایا کہ تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو نیچے جھکانا, جھکنا نہیں بلکہ دوسروں کو جھکانا, اس کو تکبر کہتے ہیں. اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے, اور اس کی کئی مرتبہ سزا ذلت کی شکل میں ہوتی ہے, کئی مرتبہ سزا بیماری کی شکل میں ہوتی ہے, کئی مرتبہ اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ مال پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سسکاتے ضرور ہیں متکبر انسان کو. اور دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ آخرت میں بھی ملتی ہے اور دنیا میں بھی ملتی ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, ان کا دل دکھاتا ہے, ان کی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی خیال نہیں کرتا, اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح دل دکھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بچوں میں خوب دل لگاتا ہے, ان کی محبت رچا بسا دیتا ہے, اور پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے تو بالکل محبت کو لات مار دیتا ہے, ایسی نافرمانی کرتا ہے کہ پھر والدین جو ہیں وہ آنسوؤں سے روتے ہیں. تو ایک وجہ بچوں کی نافرمان بننے کی یہ ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کے بچے ان کے نافرمان ہوتے ہیں. اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, یہ والدین ہوتے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یا تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے جہنم ہے. ان کو خوش کر دے گا تو یہ جنت میں لے جائیں گے تجھے, ان کو ناراض کرے گا تو جہنم چکھنی ضرور پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے معاملے میں انسان کو احتیاط کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کی کثرت اولاد کو نافرمان بنا دیتی ہے. حضرت مجاہد ابن اوس کا مشہور قول ہے, یہ آج بار بار دہراتا ہے, مگر واقعی اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائے بات. اور وہ یہ ہے کہ مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دن میں گناہ کرتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں یا میری بیوی یا میرے بچے یا میری سواری یا میرے نوکر میری نافرمانی ضرور کرتے ہیں. کاش کہ ہم یہ سیکھ جائیں کہ میرا بچہ جو میری نافرمانی کر رہا ہے یہ اس بچے کا قصور نہیں, یہ میرا قصور ہے, میں نافرمانی کرتی ہوں اللہ کی, تبھی تو یہ کر رہا ہے, ورنہ اس کی ضرورت کہ یہ میری نافرمانی کرے. ایسی ضرورت ہو سکتی ہے بچے کی, اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری زندگی کی ایک سانس بھی بچہ والدین کی نافرمانی نہ کرے, مگر یہ جو کرتے ہیں اللہ اجازت دے دیتا ہے کہ کر نافرمانی خوب, اس لیے اجازت دیتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی. ہم کہتے ہیں بچے افلاطون بن گئے, بچے افلاطون نہیں بنتے, ہم اللہ کے سامنے افلاطون بنے ہوئے ہوتے ہیں, بچے ہمارے سامنے افلاطون بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی نوکر بات نہیں مانتے, ناک میں دم کیا ہوا ہے, نا 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 نا, نوکر کی کیا مجال اگر اللہ تعالی چاہے کہ وہ فرما بردار ہو. یہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے, نوکر ہماری بات نہیں مانتے. تو بچے جو نافرمان ہو جاتے ہیں اس کی دو بڑی وجوہات, ایک یہ کہ انسان اپنے والدین کی نہیں مانتا تو انسان کے بچے اس کی نہیں مانتے, اور دوسرا یہ کہ کثرت گناہ کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. تو بچوں کی تربیت بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. والدین گناہ چھوڑ دیتے ہیں, آنے والا بچہ جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمران کی اہلیہ بہت ہی نیک عورت تھی, اتنی زبردست نیت کی, اتنا بڑا عمل کر دیا کہ جی یہ جو ہونے والا ہے یہ میرا نہیں اللہ, یہ تیرا ہے, بیت المقدس کی خدمت میں ہی لگا رہے گا, اس سے خود کوئی خدمت نہیں لوں گی. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس عورت نے اسی طرح کہا کہ خود کوئی خدمت نہیں لوں گی, یہ خانہ خدا کے واسطے ہے. تو اتنی زبردست نیت کی, اتنا بڑا عمل کیا, کون عورت ایسے کہتی ہے کہ جی خود کوئی خدمت اپنے بچے سے نہیں لوں گی, مگر اس کے بعد جو ہے یہ عمل کرنے کے بعد جو بات کہی وہ عجیب تھی. اس کے کرنے کے بعد کہتی ہے فتقبل منی, اے اللہ قبول فرما لیجیے. یہ بڑا سبق ہے کہ اعمال کا کرنا ایک چیز ہوتی ہے, اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں یہ اس سے بڑی اور زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. تو اعمال کس کے قبول ہوتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول کرتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں. یہ جو اعمال کر کے اتراتے ہیں نا کہ جی دیکھو ایسا زبردست عمل کر دیا میں نے, اور دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں, تو بیچاری فجر پہ بھی نہیں اٹھ سکتی یہ سوچنا, یہ ابھی تو پردہ بھی نہیں کرتی تو گناہوں میں پڑی ہوئی ہے, دوسروں کے بارے میں یہ جو سوچنا اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا, یوں سمجھ لے کہ اپنے اعمال جو ہیں وہ قبولیت سے ہٹ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی اپنے اوپر پسندیدگی کی نظر پڑ گئی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی نظر اس سے ہٹ گئی. تو دیکھیں اتنی بڑی نیت کی, عبادت گزار بھی تھی, سارا کچھ تھا, بس اب بچہ پیدا ہونے والا تھا تو کہا یہ بھی اللہ تیرے لیے ہے. اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے بڑا عمل کیا اور کوئی عورت کر کے دکھائے نا ایسا, نہیں 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 نہیں, نہیں. بلکہ کہا کہ یا اللہ یہ عمل کیا ہے یہ تو قبول کر لے. اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جیل میں لے گئے انگریز, اور انگریز نے آپ کے اوپر سزا لگا دی کہ جی ان کو اب قتل کر دیا جائے گا. تو تاریخ آ گئی کہ فلاں تاریخ کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قتل کا حکم جاری کر دیا. تو حضرت کے ساتھ خدمت میں موجود تھے ان کے شاگرد, شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھ میں سے آنسو نکل آئے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ کوئی بات ہوئی کہ انگریز نے آپ کو موت دی ہے آپ اس پہ آنسو بہا رہے ہیں؟ بھائی وہ تو شہادت ہے, یہ تو کامیابی ہے, یہی تو آپ ہمیں سکھاتے رہے اور آپ رو رہے ہیں اس موت پہ. تو حضرت نے آگے سے فرمایا اس بات پہ تو بالکل ہی نہیں رو رہا کہ یہ موت آنی ہے, بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اللہ کبھی کبھی جان لے بھی لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں فرماتے, اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ عمل قبول ہو جائے. تو اعمال قبول اس کے ہوتے ہیں جو عمل کرتا بھی ہے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی. تو جو ڈر رہا ہوتا ہے اس کے اعمال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں, اور جو بالکل بے نیازی کے ساتھ اعمال کرتا ہے, اول تو کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اور بعد میں اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں. تو اس لیے اس قبولیت کی فکر ہونی چاہیے, انسان عاجزی کے ساتھ اعمال کرے, اعمال کرے بھی صحیح اور اس کو یہ بھی ڈر لگا ہوا ہو کہ میں میرے یہ عمل قبول اللہ کے یہاں ہو جائے. اعمال قبول اسی کے ہوتے ہیں جو کرتا بھی ہے بعد میں روتا بھی ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. تو حضرت عمران علیہ السلام کی یہ جو اہلیہ تھی ان کی زبردست یہ عبادت سامنے آئی, بیٹے کو بیت المقدس کے لیے مختص بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ قبول کر لے. یہ قبولیت کی فکر جو ہے یہ بہت ہی زبردست فکر ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں, عقل کی اچھی, شکل کی اچھی, پڑھائی میں اچھی, ذہانت بھی, فیملی بھی, بیک گراؤنڈ بھی, سب کچھ ہوتا ہے اور شوہر طلاق دے دیتا ہے, سمجھ میں نہ آنے والی بات. اور دوسری طرف عقل میں بھی اتنی زیادہ نہیں, پڑھی لکھی بھی اتنی زیادہ نہیں, سمجھ بھی اتنی زیادہ نہیں, خوبصورت بھی اتنی زیادہ نہیں, ذہین بھی اتنی زیادہ نہیں, اور خاوند کے گھر پہ راج کر رہی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ قابلیت اور چیز ہے, قبولیت اور چیز ہے. اللہ کے ہاں قبولیت چلتی ہے, تو اس قبولیت کی بڑی فکر ہونی چاہیے کہ اعمال کر تو رہے ہیں, اعمال قبول بھی ہو جائے. اس لیے ہمارے مشائخ حج پہ جب جاتے تھے تو بڑا روتے تھے کہ آ تو گئے ہیں, اللہ اسے قبول کر لے, کہ جو اس کے لوازمات ہیں وہ میں پورے کر لوں, جو اس پاک جگہ کی جو شان ہے اس کے مطابق جو ہے میرے اعمال ہو جائیں. چنانچہ حضرت سراج الدین رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, حج پہ جانے کا وقت آیا تو بڑے ان کو فکر ہوئی کہ اتنی پاک جگہ پہ جا رہا ہوں, بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا, اللہ نے بلا بھی لیا, اب ایسا نہ ہو کہ میری کوئی غفلت, کوئی ایسی چیز, کوئی غلطی, کوئی بے ادبی کی وجہ سے یہ عمل رد ہو جائے. بڑا ڈر لگ رہا تھا یہ سفر پہ جا رہا ہوں, اللہ کرے یہ قبول ہو جائے, کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی اللہ کی طرف سے ناراضگی کا معاملہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ عمل بھی ہو اور قبول بھی نہ ہو. بڑی دعائیں کرتے ہوئے گئے کہ یا اللہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 13 دن رہا حرم میں, یعنی شہر مکہ میں, 13 دن میں کوئی چیز نہ کھائی, اسی طرح کوئی چیز پیٹ سے نکلی بھی نہیں, ایک مرتبہ بھی باتھ روم جانے کا معاملہ نہیں آیا. اس طرح میں نے اپنی جو گندگی تھی اس سے اس پاک دیش کو گندا نہیں کیا. اتنی ان کو فکر تھی کہ ادب کا لحاظ رہے. تو مشائخ نے اعمال تو کیے, اعمال کے ساتھ ساتھ قبولیت کی بھی بڑی فکر ہوتی تھی, عمل جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. تو عمران علیہ السلام کی اہلیہ کہتی ہیں, قالت امرات عمران ربی, عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے اپنے رب سے کہا, اے رب, انی نظرت لک ما فی بطنی, بس میں نے منت مان لی ہے, نظر کر لی ہے آپ کے لیے, جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محرر اس کو آزاد کر لیا ہے آپ کے لیے, فتقبل منی, اے اللہ قبول فرما لیجئے مجھ سے, انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے. یہ نیت کر لی, اب اللہ تعالیٰ فرماتے فلما وضعت حق, جب جن لیا, جب بچہ پیدا ہوا, قالت, کہا عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے, ربی انی وضعتها انثى, اے رب میں نے تو لڑکی پیدا کر دی, لڑکی جنی ہے. ان کے ذہن میں تھا کہ جی جو بیت المقدس کی خدمت کرے گا وہ تو لڑکا ہوگا, یہ لڑکی تو وہ خدمت کر نہیں سکتی ہے. تو بڑی حسرت ہوئی کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی یا اللہ, اب کیسے میں اس کو مختص کر سکتی ہوں آپ کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے, یہ کام تو مردوں کا ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ آگے سے اس کو فرمایا واللہ اعلم بما وضعت, اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے تو نے کیا پیدا کیا ہے. وليس الذكر كالأنثى, اور وہ بیٹا بھی ایسا نہیں ہوگا كالأنثى جیسی یہ بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جیسی یہ بیٹی ہے, یہ ایسی شان والی بیٹی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ اب جو بیٹی پیدا ہوئی یہ مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, جس کے تمام ادیان میں بہت زیادہ ان کو نیک سمجھا جاتا ہے. پھر عمران علیہ السلام کی اہلیہ فرماتی ہیں, یہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں نا یہ عمران علیہ السلام کی اہلیہ کے, وہ فرماتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا, بس پھر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا, اور میں نے تیری پناہ میں دیا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا, اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیا اے اللہ, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. یہاں آ کے مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی. ایک چیز تو یہ کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے فیصلے بھی کر سکتی ہے, یعنی اس نے فیصلہ کیا کہ میرا بچہ یہ کرے گا تو عورت کے پاس بھی فیصلہ ہے, عورت کے ہاتھ میں بھی فیصلہ ہے کہ میرا بچہ کیا کرے گا, صرف مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو دونوں کے ہاتھ میں ہے, ایسا نہیں کہ عورت کے پاس بچوں کی فیوچر ڈیٹرمن کرنے کے لیے کوئی اس کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ عورت کے ہاتھ میں بھی یہ حق ہے, چاہے تو وہ بھی یہ حق استعمال کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھے. جیسے کہ یہاں آیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم, حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, تو پتہ چلا کہ شریعت نے عورت کو یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نام رکھ سکے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کو حق نہیں ہے, والد کو نہیں ہے, مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت کے پاس کوئی حق نہیں ہے اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے, یا اپنے بچے کی فیوچر میں اس نے کیا کرنا ہے اس میں اس کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. نہیں, ماں کو بھی یہ حصہ حاصل ہے کہ بچہ کیا کرے گا. تو اتنی زبردست نیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے, بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی, مگر بیٹی بھی زبردست تھی مریم علیہ السلام, جس نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننا تھا, اس عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر کے رکھ دیا, اتنے بڑے پیغمبر بنے, اتنی اللہ کی ان پر رحمتیں ہوئیں, اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے یہ بھی درس دیا کہ بعد میں میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور میں ان کی امت میں سے بھی ہوں گا. چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بھی ہوں گے, اور وہی ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے, حدیث پاک میں آتا ہے, اور وہی ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں آرام فرما رہے ہیں, وہاں ایک چوتھی جگہ ہے اور وہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی مختص فرمائی ہے, تو انہوں نے آنا ہے. تو ایسے زبردست پیغمبر کی یہ ماں بنی حضرت مریم علیہ السلام. تو یہاں آ کے آج کا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. یہ عزیز ایک مرتبہ پھر ترجمہ جو ہے وہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأت عمران ربی, جب کہا عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے ربی اے میرے رب, انی نظرت لک ما فی بطنی, میں منت کرتی ہوں, نظر مانگتی ہوں آپ کے لیے, ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے, محررن اس کو آزاد کرتی ہوں, فتقبل منی اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرمائے, انک انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی اصل سننے والے اور جاننے والے ہیں. فلما وضعتها جب اس نے جن دیا بچہ, قالت تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثا, اے اللہ میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے, واللہ عالم بما وضعت, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے تھے کہ اس نے کیا جنا ہے, ولیس الذکر کالانثا, اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی ہے, وانی سمیتها مریما, اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا, وانی اعیذها بکا, اور میں نے تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو, وذریتها, اور اس کی اولاد کو, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوا. تھوڑی سی گزارش یہ ہے, ایک تو الحمدللہ اس آج اس کا سفر ہے, اور اس وجہ سے اگلے چند ہفتے کے لیے کلاس جو ہے وہ مؤخر رہے گی. جب یہ کلاس پھر شروع ہوگی تو آپ کو میسج کر دیا جائے گا. تو دو گزارشات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس سفر کے دوران آپ اپنے سبق کو دہراتی رہیں, قرآن پاک کو پڑھتی رہیں, اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے معمولات کی پابندی آپ نے کرنی ہے. یہ جو صحبت کی کمی ہوتی ہے یہ معمولات کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. تو اس استغفار, درود شریف, قرآن پاک کی تلاوت اور مراقبہ, اس کی پکی پابندی کرنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آگے ایام آ رہے ہیں, یہ جو ذی الحج کے ایام ہیں, یہ پہلے 9 ایام جو ہیں, یہ پہلے 10 جو ایام ہیں, یہ بہت ہی زیادہ معتبر, بہت ہی زیادہ عبادت والے ایام ہیں, بہت ہی زیادہ قبولیت والے ایام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں, والفجر والیالین عشر, اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں یہ 10 راتوں کی. تو یہ جو ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 راتیں جو ہیں ان میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے شب قدر کو عبادت کرنا. تو بہت ہی زیادہ برکت والی راتیں ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان میں ایک دن روزہ رکھنا ایک سال روزے رکھنے کے برابر ہے. تو آگے عبادت کے ایام آ رہے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا ہے. تو 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ اب کیونکہ یہ تقریباً 1 مہینے کا گیپ آئے گا کیونکہ سفر ہے سازش کا, تو اس مہینے میں آپ نے قرآن پاک کی ترجمہ, تفسیر, اس کو دیکھتے رہنا ہے, معمولات کو پورا کرتے رہنا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے ان میں اپنی عبادات کو اور زیادہ کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر رات میں عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہو جائے تاکہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو, سننے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ سفر کی آسانی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. کلاس ختم ہونے سے پہلے دعا بھی کر لیتے ہیں, تو عورتوں سے گزارش ہے کہ دعا کر لیں. جی, مراقبہ سے, دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبو حالی, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبو حالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں, تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں, نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں, نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں, لٹا کر ساری پونجی غفلت و اسیاں کے دلدل میں, لٹا کر ساری پونجی غفلت و اسیاں کے دلدل میں, سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے, سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتیں چھن جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ رات توبہ کرتے ہیں, صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ صبح توبہ کرتے ہیں, رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مالک تیرے نالائق بندے ہیں. اے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اپنے کلام پڑھنے کے لیے ہمیں قبول فرمایا. میرے مالک جب اس مبارک کلام کے لیے قبول فرما لیا, اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے. اللہ ایک رحمت کی نگاہ اس گناہگار پہ بھی ڈال دیجیے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں, اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے. اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. میرے مالک خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. اللہ اس کی ہر ہر آیتوں کو ہمارے سینوں میں نازل فرما, ہمارے سینوں میں اتار دیجئے. میرے مالک اپنے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اس مبارک کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو آپ کے سامنے کھڑے رہنے کے بھی قابل نہیں, اس طرح سے ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ آپ نے پھر بھی ہمیں پسند فرما لیا. میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ گناہوں کی نجاست سے ہمیں پاک کر دیجیے. اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں, اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مالک کرم کا معاملہ فرما. اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما. میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما.
اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ تیرے نیک بندے تیرے گھر پہ نیکیاں لے کے حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے وہ گناہگار بندے ہیں جو تیرے در پہ گناہوں کے بوجھ لے کے حاضر ہوتے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اولاد کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما. میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما. اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ نہ آپ کا دین محتاج نہ آپ محتاج. اے اللہ ہم محتاج ہیں. میرے مالک ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.